بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قطف الجناء الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ العلامة عبد المحسن عباد البدر حفظه الله. آج کے درس میں ہم مقدمے میں سے جو پانچواں فائدہ ہے، یہ سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے پچھلے درس کے تعلق سے میرے دو سوال ہیں. جو پچھلا قاعدہ تھا، قاعدہ نمبر 4، ہم نے کہا تھا الکلام فی الصفات فرع عن الکلام فی الذات والقول فی بعض الصفات کالقول فی بعض الآخر. یہ قاعدہ جو ہے، یہ فائدہ جو ہے، یہ فائدہ سمجھ، ایک قاعدہ ہے. یہ سب سے پہلے اس قاعدے کے تعلق سے کس عالم نے بات کی ہے؟ وہ کون سا عالم ہے جس نے اس قاعدے کو ایجاد کیا، سمجھ لیں. پہلا سوال یہ ہے، شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کس کتاب میں خصوصی طور پر التدمریہ، تدمریہ کیا ہے؟ عقیدے کی کتاب ہے. واسطیہ، حمویہ، تدمریہ، یہ تینوں جو ہیں ان میں عقیدے کے اصول بیان کیے گئے ہیں. عمومی طور، خصوصی طور پر اسماء و صفات کے عقیدے پر فوکس کیا گیا ہے. دوسرا سوال، یہ قاعدہ شیخ الاسلام نے کیوں بیان کیا ہے؟
دو گروہوں کو رد کرنے کے لیے.
بارک اللہ فیک. اہل باطل میں سے دو گروہوں کا رد ہے. کون سے دو گروہ ہیں؟ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتوریدیہ. کیسے رد ہے؟ جہمیہ کا، معتزلہ کا، یا جہمیہ کا کیسا رد ہے اس میں؟ جہمیہ کا اسماء صفات کے باب میں کیا عقیدہ ہے؟ مکمل انکار. سمپل سا جواب ہے، جہمیہ کا اسماء صفات کے باب میں جو عقیدہ ہے، مکمل انکار، یعنی اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو معتزلہ ہیں، وہ کہتے ہیں اسماء کو مانتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر، تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. تو یہ بھی معطلہ میں سے انکار کرنے میں سے ہیں. یہ بھی جہمیہ کے ساتھ ہے ایک طرف. دوسری طرف بعض صفات کا اقرار ہے، بعض صفات کا انکار ہے، اشاعرہ ماتوریدیہ. تو ان کے جواب میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے. آپ اس قاعدے سے جہمیہ کا رد کیسے کریں گے؟ کون بتائے گا؟ آپ نہیں. جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے میں سمپل بتاتا ہوں، القول فی الذات یا القول فی الصفات کالقول فی الذات. جو آپ صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہی بات آپ ذات کے تعلق سے ہی کرتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرتے ہیں، تو اسی بنیاد پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی ثابت کرنا پڑے گا. ٹھیک. یہ کس گروہ کا رد ہے اور کیسے رد ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟
جہمیہ اور معتزلہ کا رد.
ہاں، کیسے رد ہے؟
وہ ذات کو تو مانتے ہیں،
ذات کو مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں.
پھر جس بنیاد پر ذات کو مانتے ہیں، اسی بنیاد پر صفات.
اس سے کیا مراد ہے کہ ذات کو مانتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ذات میں موجود ہے، صفات میں بھی موجود ہے، تاکہ اس کا رد نہ کیا جائے؟ مزید تھوڑے، وجود. ذات یعنی موجود ہے. جب ذات موجود ہے، مخلوقات بھی
موجود.
سمجھیں ذرا پلیز. میں چاہتا ہوں کہ سب یہ جواب دیں. یہ جواب سب کو آنا چاہیے. میں نے بار بار بیان کیا، اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں؟
موجود.
کسی کافر کو اس پہ یا ان بدعت میں سے کسی کو اس پہ اعتراض یا انکار ہے کسی کا؟ یہودی انکار کرتے ہیں یا نصارہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا؟ کافر بھی نہیں کرتے یہ. ٹھیک ہے. تو جو اہل بدعت ہیں، ان سے یہ سوال کرتے ہیں جو اللہ کے اسماء صفات کا مکمل انکار کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے کہ نہیں؟ جواب کیا ہے؟
موجود.
دوسرا سوال کیا مخلوقات موجود ہیں کہ نہیں؟ اچھا دونوں میں تشابہ لازم آتا ہے؟ خالق کا وجود مخلوق کا وجود اب کوئی تشبیہ لازم آتی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اسے تو مانتے ہیں نا ذات کو، تو جو ذات کو ماننے والا ہے یقیناً وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی ذات جیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے اسی ان کے اپنے قاعدے کو ان پر لاگو کر دینا، اچھا ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مخلوقات کی صفات بھی ہیں، تم نے تمام صفات کا انکار کر دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ تشبیہ لازم آتی ہے. بارک اللہ فیک، یہ قاعدہ ہے. جب ذات کے وجود میں تشبیہ لازم نہیں ہے تمہارے نزدیک، تو صفات کے موجود میں تشبیہ لازم تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ واضح ہو گیا. یہ کس کا رد ہے؟ جامع معتزلہ کا، جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا مکمل انکار کرتے ہیں. دوسری طرف آتے ہیں اشاعرہ اور ماتریدی، انہوں نے کہا بعض صفات کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. جن بعض صفات کو تم لوگوں نے مانا ہے، جس بنیاد پہ مانا ہے، بغیر تشبیہ کے، باقی صفات کو تم لوگ کیوں نہیں مانتے بغیر تشبیہ کے؟ بات قاعدہ ایک ہونا چاہیے نا، ترازو ایک ہونا چاہیے نا. جیسے ترازو وجود کے اعتبار سے کہ خالق موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، اسی ترازو کو صفات پر بھی کرو نا، صفات کو اسی ترازو پہ تولو. جب خالق مخلوق میں تشبیہ لازم نہیں آتی وجود کے اعتبار سے، تو خالق اور مخلوق میں صفات کے اعتبار سے تشبیہ لازم نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے بعض صفات کا اقرار کرنا اور ان صفات میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ تشبیہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، سمع بصر اور کلام ہے، یہ سات صفات اشاعرہ کہتے ہم مانتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، العزیز الجبار ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسے کہ اللہ کے شاہ نشان ہے. کہتے ہم یہ نہیں مانتے. کیوں؟ کہتے جب رحم کرنے کی بات آتی ہے تو مخلوق رحم کرتی ہے، اس کے دل کا ہونا لازمی ہے، اس کے لیے یہ ہونا لازمی ہے، زبان کی بات ہوتی ہے، کلام کی. تو ہم لوگ یہ چیز جو تم نے مانی ہے، اقرار کے ان صفات کا، اور کہا تشبیہ لازم نہیں آتی اس میں، ٹھیک ہے نا، تشبیہ لازم نہیں مانتے. تو جو باقی صفات ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسے اللہ کا شان شان ہے، یہ قیس میں اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ اس میں تشبیہ لازم کہاں سے آ گئی ہے؟ واضح ہے نا. سمع اور بصر مانتے ہیں، اللہ سمع اور بصیر ہے مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کہتے جو زندہ ہے وہ سنتا بھی دیکھتا بھی ہے، مخلوق زندہ ہے سنتے ہیں دیکھتے بھی ہے. کہتے دونوں میں فرق ہے، سمع البصر میں خالق مخلوق میں فرق ہے، اور اس میں تشبیہ لازم نہیں آتی. عجب ہے. تو یہی قاعدہ باقی صفات پہ کیوں نہیں اپلاتے تم لوگ؟ واضح ہو گیا. کتنی خوبصورت قاعدہ ہے، یہ عقلی قاعدہ ہے. انہوں نے عقل کو آگے کر کے ان میں فرق بیان کیا ہے، اور اس پر سمجھا ہم مضبوط ہو چکے ہیں، اسی ایک قاعدے نے دونوں کی دونوں عمارتیں گرا دی ہیں. عقل کی بات کر تم سے چلو عقلی قاعدہ دیتے، تمہیں قرآن و سنت کی باتیں سمجھ نہیں آتی، چلو عقل کی بنا پہ تمہیں یہ قاعدہ دے دیا. ترازو ہے، تمہارا دیا ہوا ترازو ہے. ذات کو مانتے ہو، صفات کا انکار کرتے ہو، وجود کے اعتبار بغیر تشبیہ، صفات کا اعتبار بغیر تشبیہ کو ہونا چاہیے، یہ تمہارا دیا ہوا ترازو ہے.
سوال اس میں یہ آتا ہے کہ
رد تھا، لیکن یہ قاعدہ اس طریقے سے بیان نہیں کیا گیا تھا کہ یہ ترازو یہ قاعدہ ہے. رد ردود تو موجود تھے شروع سے، اور لازم پکڑتے، دلیل کی روشنی میں پکڑ لیتے تھے، عقل کی بات سے بھی، یعنی جو جیسے کہ خود امام ابو حسن اشعری رحمہ اللہ، جو ہیں ابو حسن اشعری رحمہ اللہ، جب یہ رد کرتے تھے معتزلہ کا، پہلے خود معتزلے تھے 40 سال معتزلی تھے، پھر توبہ کر کے جب ان سے مراضہ کر کے کلہب ایک مذہب اپنا لیا، تو ان کا رد کرتے تھے. پھر خود جب آخر میں دیکھا کہ ہمیں بھی بڑی مصیبتیں ہیں، کیسے ممکن ہے کہ بعض صفات کو ہمارے بعض کا انکار کیا جائے، اس سے پھر آخر میں ان سے بھی انہیں برات کی ہے، اعلان کیا ہے، آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ ان کے جو علماء ہیں ان کی بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ قاعدہ اچھی طرح جان لیں, جب میں سوال کروں اس قاعدے کے تعلق سے کہ ذات پہ جو ہم بات کرتے وہی صفات پہ ہونی چاہیے, یا صفات پہ بات کرنا ذات پہ بات کرنے کے مانند ہے, اور بعض صفات کی بات کرنا تو بعض صفات کے مانند ہے, تو یہ چیزیں جو ہے لازمی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیوں ہے, ہم کیوں یہ باتیں کرتے ہیں. یہ کوئی دیکھ میرے بھائی, یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں, یہ پریکٹیکل باتیں ہیں. لوگوں میں بدعقیدگی موجود ہے, لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے, عقل کی بنیاد پر انکار کیا ہے, دلائل کی روشنی کو پیچھے پسے پش ڈال دیا ہے, اور اپنے عقل کو آگے کر کے ان تمام دلائل کو رد کر دیا ہے. اور اکثر لوگ کو سمجھ نہیں ہے, ہم ان علماء کی بات نہیں کر رہے, عجب بات, جو سب سے بڑے علماء ہیں ان کی اکثریت نے توبہ کی مرنے سے پہلے. اشاعرہ کے جو سب سے بڑے علماء ہیں ان کی اکثریت نے مرنے سے پہلے توبہ کی ہے, اور حیرت و ندامت تھی مرتے وقت کہ ہم نے کہاں زندگی اپنی گنوا دی ہے واللہ. تو لوگوں کو زندگی ساری گمراہ کرتے رہے, دیکھ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ قبول کر لے مرنے سے اگر وہ توبہ کر چکے ہیں, لیکن یہ جو سارا کچھ کیا ہے زندگی ساری کیا کیا ہے, وہ خود کیا تھا, وقت ضائع کیا ہم نے, قیل و قال میں پیچھے لگے ہم. کاش کہ ہم فطرت کے مطابق وہی عقیدہ رکھتے جو نیشا پور کی بوڑھیوں کا عقیدہ ہے کہ فطرت پر قائم ہے. کسی بزرگ سے پوچھے کسی گاؤں دور دراز علاقے میں, اللہ کا سیدھا آسمان کا اشارہ کر کہے گا آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے, کبھی زمین کا اشارہ کر نہیں کہے گا اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ فطرت کے منافی اللہ ہر جگہ موجود ہے. یعنی دیکھیں یہ جو بدعقیدگی فطرت کو مسخ کر دیتی ہے, والعیاذ باللہ. آج واپس آتے ہیں آج کے درس, شیخ صاحب فرماتے شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ, فائدۃ الخامسہ پانچواں فائدہ, السلف ليس مؤولة ولا مفوضة. سلف نہ تو مؤولہ ہے نہ ہی مفوضہ ہے. مؤولہ کیا ہے مفوضہ کیا ہے؟ مؤولہ سے مراد تأویل سے کام لینے والے, مفوضہ سے مراد تفویض سے کام لینے والے. تأویل نہیں, انکار نہیں ہے, تأویل کا مطلب اینڈ انکار ہی ہوتا ہے, لیکن یہ جو لفظ مؤول اور مفوضہ سب سمجھ لیں پہلے. مؤولہ تأویل سے, مفوضہ تفویض سے. تأویل کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہیں, ایک قریب کا معنی, ایک دور کا معنی ہے. اب ہمیشہ قریب کے معنی کو لیتے ہیں اور دوسرا معنی کو چھوڑ دیتے ہیں, الا کہ کوئی قرینہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ نے قریب معنی کو چھوڑ کر دور کے معنی کو آپ نے اپنا لیا ہے. جب بھی انسان کوئی بات کرتا ہے تو سیاق اور سباق کو دیکھا جاتا ہے, اس لفظ کے جسے ایک سے زیادہ معنی ہے مراد کیا ہے. عمومی طور پر وہی لفظ اسی کے معنی میں لیتے ہیں, دور کے معنی نہیں لیتے آپ, الا کہ کوئی قرینہ, کوئی اور دلیل ساتھ جڑی ہوئی ہو جس سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ معنی مراد وہ معنی مراد ہے. میں کہتا ہوں میں نے گھوڑے پر شیر کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں, جس کے دائیں ہاتھ میں تلوار ہے. آپ کے اس سیاق و سباق میں آپ کو کیا لگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ گھوڑے پر کس کو دیکھا میں نے؟ ایک بہادر انسان کو جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ تلوار ہے. کسی کے ذہن میں بات ہے کہ میں نے گھوڑے پر جنگل کے شیر کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی کے ذہن میں اس میں شیر سے مراد جنگل کا جانور ہے یا بہادر انسان ہے؟ کسی کو اعتراض ہے اس جملے پہ؟ کسی کو بھی؟ کیوں؟ میں نے شیر کہا ہے. شیر جانور کو کہتے ہیں, بہادر انسان کو کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں بھائی؟ بنیادی طور پر قریبی معنی کیا ہے؟ شیر جانور ہی ہوتا ہے, جنگل کا جانور, نوچنے والا جانور, خون خوار جانور. یہی لفظ جو ہے بہادر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں, انگلش میں, اردو میں, ہر زبان میں تقریباً. تو آپ لوگوں نے کیوں سب نے مل کے کہا کہ میرے مراد اس جملے سے بہادر انسان ہے نہ کہ جنگل کا جانور, جنگل کا شیر؟ کیونکہ سیاق اور سباق نے یہ قید لگائی ہے, کیونکہ جنگل کا جانور شیر جو ہے نہ تو گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہے نہ ہاتھ پہ تلوار اٹھا سکتا ہے. قرینہ یہ ہے. اب اگر میں یہ کہتا میں نے شیر دیکھا, جب ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہاں بہادر انسان دیکھا میں نے, میں نے دوڑتے ہوئے شیر کو دیکھا, ذہن میں کیا آئے گا؟ یہاں پر کیوں نہیں کہا آپ نے بہادر انسان؟ کیوں نہیں کہا؟ قرینہ نہیں ہے سیاق اور سباق, کیونکہ اصل جو معنی ہے شعر کا قریبی وہی لیتے ہیں, دور کا معنی بہادری کا معنی ہم نہیں لیتے. لیکن یہ کہ جب تک کہ اس قریب معنی کو دور کے معنی تک کوئی اور چیز وجہ نہ ہو, سبب نہ ہو, کوئی قرینہ نہ ہو. اچھا یہ کسے کیا کہتے ہیں؟ تأویل، تأویل. تفویض کیا ہے؟ تفویض سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ ہے جس کا معنی مجھے نہیں آتا، میں کہتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے. تفویض کا مطلب سپرد کرنا، وافوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملات کو اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں. کیسے کہتا ہے؟ وافوض امری الی اللہ، میں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. اور لغت کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار جو ہم بات کہتے ہیں نا، تفویض کی خصوصی طور پر عربی الفاظ جو جملے کے تعلق سے مطلب یہ ہے کہ میں معنی نہیں جانتا ہوں، اس معنی میں ان کے سپرد کرتا ہوں جو جاننے والے ہیں. ٹھیک. اب دو الفاظ ہیں، مؤولہ اور مفوضہ. اسماء صفات کے باب، کیونکہ یہ قواعد اکثر اسماء صفات کے تعلق سے ہیں، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے، انکار کہتے ہیں تعطیل یعنی انکار کرنا. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے رسول جماعت کے جو عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید سے حدیث میں ثابت ہے، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، چار شرطوں کے ساتھ. سب سے پہلے شرط بغیر تعطیل کے، بغیر انکار کرنے کے. نمبر دو بغیر تحریف کے. نمبر تین بغیر تکییف کے. نمبر چار بغیر تمثیل کے یا تشبیہ کے. یہ چار ہیں. تو جن لوگوں نے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے، اس سے پہلے ان لوگوں نے تحریف سے کام لیا ہے، تأویل کے نام پر یا تفویض کے نام پر. اینڈ کیا رزلٹ نکلا ہے؟ نہ اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ تعطیل. تعطیل اصل مقصد تعطیل، انکار کرنا ہے. لیکن وہاں سے پہنچنے کے لیے ان لوگوں نے تأویل کا لفظ استعمال کیا، اور تأویل کے نام پر تحریف کر دی، پھر اسے تعطیل لازم آ گئی. تو اصل میں ان لوگوں نے تأویل نہیں کی، تحریف کی ہے. یعنی اصل معنی کو بدل ہی رہا ہے. تحریف تأویل میں کیا فرق ہے؟ تأویل میں دو لفظ قریب اور بعید، آپ قریب کے لفظ کو لیتے ہیں بنیادی طور پر اور دور کے لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں بغیر قرینہ کے. تحریف سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ نے لفظ کا چینج ہی کر دیا پورا. اسی مثال میں نے دوڑتے ہوئے شیر کو دیکھا، اس میں تحریف کیا ہے؟ کہ میں نے اسے بہادر انسان بنا دیا ہے. سیاق اور سباق میں نے کہا میں نے دوڑتے ہوئے شیر کو دیکھا، بس. تو آپ نے کوئی کہتا نہیں اسے مراد بہادر انسان ہے. میں نے کہا میں جنگل کی بات کر رہا ہوں، دو تین جانور کے نام بھی لے چکا ہوں اور دوڑتے ہوئے شیر کو بھی دیکھا ہے، تو آپ نے یہاں سے بہادر انسان کہاں سے لے کے ہو جانوروں کے بیچ میں؟ یہ تحریف ہے کہ نہیں؟ میرے کلام کی قول کی تحریف ہے کہ نہیں؟ میرا معنی مراد ہے، یہ میرا لفظ یہی مراد ہے؟ نہ لفظ نہ معنی مراد ہے، یہ تحریف ہے. تو جس نے میری بات کو تأویل کیے، حقیقت اس نے تحریف کر کے میری بات کا انکار کیا کہ نہیں، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ انکار ہی نکلا. ٹھیک ہے نا. تفویض، میں نے کہا میں نے دوڑتے ہوئے شعر کو دیکھا، کہ پتہ نہیں یہ مطلب کیا ہے شعر کا، مجھے نہیں پتہ، بچہ چھوٹا، میں بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں. بابا کے پاس گیا، وہ بتایا جب یہ شعر میں نے سنا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ دوڑتے ہوئے شعر کو دیکھا، یہ شعر ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں شعر بہادر انسان کو کہتے ہیں. صحیح جواب دیا؟ غلط دیا ہے. اچھا، اس نے کہا جنگل کے شعر، ایک جانور ہوتا ہے جو خونخوار جانور ہوتے، تصویر بھی دکھا دی، اسے شعر کہتے ہیں. اب اس نے تفویض سے کام لیا، بچے نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، میں پوچھوں گا، کس سے پوچھوں گا؟ جو جانتے اسے جا کے پوچھوں گا. اسماء و صفات کے باب میں ایک کتاب، کتاب التوحید، ابو منصور ماتوریدی نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اسماء و صفات کے باب میں، صفات کے باب میں خصوصی طور پر ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا ہم تأویل سے کام لیں گے، اگر تأویل نہ ہو سکے تو ہم تفویض سے کام لیں گے. اسماء اللہ کی صفات کے باب میں یا تو ہم تأویل سے کام لیں گے یا ہم تفویض سے کام لیں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینا چاہتا ہے. اجر و ثواب کا دینا اور رحم کرنا دونوں ایک چیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہ پر رحمان الرحیم صفت رحمت کا بیان کیا ہے، اسم کے اعتبار سے صفت ہے، فعل بھی ذو الرحمہ سبحان اللہ رحم کرنے والا مختلف انداز سے، یرحمو فعل کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں احادیث میں آیا ہے. اب رحمت کا معنی ہے اجر و ثواب کا ارادہ کرنا، کیونکہ ارادہ کو مانتے ہیں نا وہ صوت ارادہ، تو اجر و ثواب دینے کا ارادہ کرنا. پھر کہاں پہ ارادہ کرنا اور صفت ہے، کہاں پر رحمت کرنا؟ کہتے ہیں تأویل، یا ہم کہتے ہیں معنی کیا رحمان الرحیم کا، اللہ اعلم، تفویض. آئیے دیکھتے ہیں یہ جو بات لوگوں نے کی ہے، اور یہ کہنا کہ عربی زبان میں ہاتھ کا معنی ہاتھ بھی جس پکڑا جاتا ہے، ہاتھ کا معنی طاقت اور قدرت بھی ہے. میں کہتا ہوں میں نے بوتل کو ہاتھ سے پکڑ کے پیا، پانی بوتل ہاتھ سے پکڑ کے پیا. آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی طاقت اور قدرت سے پانی پیا، یا ہاتھ سے جسے پکڑ جاتے میں نے پانی پیا؟ ٹھیک ہے، جس کا ہاتھ نہیں ہے اور وہ کہے میں نے اپنے ہاتھ سے پانی پیا، وہ پی سکتا اپنے ہاتھ سے؟ وہ یہ کہہ سکتا مجھے پانی پلایا گیا، یہ میں نے پانی پیا ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ ہاتھ سے پانی پیا، پانی پلایا گیا، یا میں نے پانی پیا ہے؟ ہاتھ سے پانی پیا، اپنے ہاتھ سے پانی پیا جھوٹ ہے. اچھا، مجھے پانی پلایا گیا صحیح ہے، میں نے پانی پیا یہ بھی صحیح ہے. اسماء صفات کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا سورہ صاد میں، اے ابلیس تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ عربی زبان میں ہاتھ جیسے میں نے بتایا ہے، صحیح ہاتھ کو بھی کہتے ہیں جسے پکڑا جاتا ہے، اور طاقت قدرت کو بھی کہتے ہیں. اب جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا انکار کیا ہے، یہاں پر انہیں کہا ہے کہ ہاتھ سے مراد طاقت اور قدرت ہے، صحیح اصل ہاتھ نہیں جسے پکڑا جاتا ہے. عربی زبان میں جب ہاتھ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو اصل معنی کیا ہے، اصل معنی اور دوسرا معنی، شعر کا اصل معنی بھی ہے اور اصل معنی کا اور معنی بھی ہے، بہادری کا. ہاتھ کا اصل معنی بھی ہے جسے پکڑا جاتا ہے، اور دوسرا معنی ہے طاقت اور قدرت کا معنی بھی ہے، نعمت بھی ہاتھ کے کہتے عربی زبان میں. میں نے ہاتھوں سے لوگوں کو دیا ہے، یعنی جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے وہ میں نے لوگوں کو دی ہے، شیئر کیا ہے. سخاوت کو بھی کہتے ہیں، ہاتھ بڑا بندے کے بڑے ہاتھ تنگ ہیں کنجوس ہے، بندے کے ہاتھ جو ہے بڑا کھلا ہے، مطلب سخی ہے. تو سخاوت کا معنی، کنجوسی کا معنی، سب ہاتھ کی طرف یہ لوٹتے ہیں. تو جب ہم سماس کی بات، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی بات کرتے ہیں، تو جو مؤولہ ہیں طویل سے کام لینے والوں نے کہا کہ ہاتھ کا جب ہم لفظ پڑھتے ہیں قرآن اور سنت میں اور تشبیہ لازم آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاتھ سے مراد طاقت اور قدرت ہے. قرینہ کیا ہے؟ تشبیہ. سمجھے ذرا بات کو، مخلوق کے ہاتھ ہیں دو، خالق کے بھی دو ہاتھ ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہاتھ وہ ہے، ہاتھ کا معنی وہ ہے جسے پکڑا جاتا ہے جیسا کہ انسان کا ہاتھ ہے، تو اس میں تشبیہ لازم آتی ہے خالق مخلوق کی، اور تشبیہ خالق مخلوق میں کفر ہے، ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں. تو اسے ہمارے پاس ایک راستہ ہے، ہم دیکھیں عربی لغت میں، عربی زبان میں ہاتھ کا معنی کیا ہے، ہاتھ کے معنی کا دور کا معنی لیں گے تاکہ ہم اس قریب سے معنی کے سے بچ کر کفر سے بچ جائیں. دور کا معنی کیا ہے دیکھا عربی زبان میں؟ طاقت اور قدرت، نعمت، مختلف الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اور طاقت و قدرت، اسے کوئی لمٹ ہے؟ وان تعد نعمت اللہ لا تحصوها، طاقت اور قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس قدیر قدرت کی کوئی لمٹ ہے؟ اللہ کی طاقت کی، ذو القوۃ المتین، کوئی لمٹ ہے؟ نہیں ہے. اچھا، عربی زبان جو کہتا ہوں دو، اس میں دو ہوتے ہیں یا لمٹ لیس ہوتا ہے بغیر لمٹ کے؟ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دو نعمتیں ہیں، دو قدرتیں ہیں، دو طاقتیں ہیں، دو سے دو ہی ہوتا ہے نا پھر، تو کیا یہ قرین بنتا ہے؟ عربی زبان میں نہیں بنتا، عربی لغت کے اعتبار سے بھی یہ قرین بنتا ہی نہیں ہے. دیکھ تشبیہ تو دور کی بات ہے نا، پہلے یہ تو ثابت کرے کہ دو سے مراد لمٹ لیس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا، کوئی حد نہیں ہے. تو غیر محدود کا پر حد ڈال کے دو نعمتیں، دو طاقتیں، دو قدرتیں کر دی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دو نعمتیں سے پیدا کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی دو طاقتیں لگی ہیں، دو قدرتیں لگی ہیں؟ ناممکن ہے، عقل بھی نہیں مانتی. اس لیے تمہارا یہ قرینہ غلط. جب قرینہ غلط ہے تو اصل معنی باقی رہے گا کہ نہیں؟ ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اصل ہاتھ، اصل معنی. اسی طریقے سے آپ جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسی طرح زبر طور کی بات کریں. جس لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہے، رحمت ہے، اس میں اجر و ثواب، رحم اللہ رحم کرتے ہوئے اجر دیتا ہے نا، رحم کرتے ہیں معاف کرتا ہے، غفور رحیم سب کہاں پہ لے کے آئے ہیں؟ العفو کہتے نہیں، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اجر و ثواب دینے کا، معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے، خود معاف نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ خود رحم نہیں کر سکتا. عجب دیکھا، کیوں نہیں رحم کر سکتا؟ کیونکہ مخلوق رحم کرتی ہے نا. اب رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا چاہیے، دل کو نرم ہونا چاہیے، پھر شفقت ہونی چاہیے، پھر اس سے جا کے انسان رحم کرتا ہے. تو خالق اس سے پاک ہے. نعوذ باللہ الشیطان الرجیم، ان اللہ وان الیہ راجعون. پھر کہتے ہیں اگر یہ نہیں ہو سکتا، یہاں پھنس گئے نا، اب عقل تو نہیں مانتی نا، جب تعویل سے کام نہ ہو سکے تو کیا کریں؟ تفویض سے. میں معنی جانتے نہیں ہم، ہاتھ کا کیا معنی ہے؟ جواب کیا ہے؟ اللہ اعلم. عربی زبان میں ہاتھ کا معنی نہیں جانتے، کہتے ہیں نہیں جانتے. کوئی بھی شخص عربی زبان آپ سے گفتگو کرتا ہے اور ہاتھ کا ذکر کرتا ہے تو آپ سمجھ لیتے ہو، پتہ ہے آپ کو معنی کیا ہے. میں نے کہا میں نے بوتل اٹھا کے ہاتھ سے پانی پیا ہے، میں نے کہا میں نے ہاتھ سے موبائل پکڑا ہے، میں نے ہاتھ جیب میں ڈالا ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے. جب قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا ذکر آتا ہے، کہتے ہیں اللہ اعلم. رحمان الرحیم، اللہ اعلم. غفور الرحیم، معنی اللہ اعلم. قرآن مجید کے ایک تہائی سے زیادہ جو ہے، بلکہ آدھے سے بھی زیادہ، وہ نہیں جانتے معنی کیا ہے. عجب ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو اسے تفویض، یہ تعویل اور تفویض ہے. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب کیا مت سمجھ آگی تفویض اور تعویل کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ، یہ بات معلوم ہے کہ اس امت کے جس سلف ہیں، صحابہ اور تابعین بإحسان، صحابہ ان کے تابعین بإحسان جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ثابت کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ثابت کیا ہے اسماء و صفات میں سے. اس بنیاد پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لائق اور شایع نشان ہے، نہ تشبیہ سے کام لیتے ہیں، نہ تعطیل و انکار سے کام لیتے ہیں، نہ تکیف یعنی کیفیت سے کام لیتے ہیں. خلف کے طریقے کے برخلاف سلف ہیں ان کے طریقے، جو خلف جو بعد میں آئے ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے سلف کے طریقے کی، ان کو خلف کہتے ہیں. خلف کے طریقے کے برخلاف جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں اور باطل معنی کی طرف انہیں پھیر دیتے ہیں، اور مفوضہ کے برخلاف جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سلف کا طریقہ ہے، مفوضہ مولا بھی خود مفوضہ ہے، یا تعویل سے کام لیتے ہیں یا تفویض سے کام لیتے ہیں. تو مولا نے یہ کہا ہے کہ یہی طریقہ ہے سلف کا، یا تعویل سے کام لینا یا تفویض سے کام لینا. جی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ کہتے کہ اللہ اعلم بمرادہ بہا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس سے مراد کیا ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ نے سلف کے عقیدے کی وضاحت کی ہے رحمہ اللہ، اپنے اس مشہور جملے میں، جب ان سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی صفت استواء کے تعلق سے کہ کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے. امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، معروف امام ہیں، فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب وسؤال عنه بدعة. استواء معلوم ہے یعنی معنی معلوم ہے، یعنی تفویض سے کام بند ختم. کیفیت مجہول ہے کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. ایمان اس پر ایمان واجب ہے کیونکہ دلیل موجود ہے, اللہ نے خود بیان فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. والسؤال عنہ بدعہ, اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے کیونکہ نہ تو صحابہ نے سوال کیا ہے نہ سلف نے سوال کیا ہے, یہ بدعت ہے, اس کی دلیل نہیں ہے. استواء عربی زبان میں العلو والارتفاع والصعود مختلف الفاظ ہیں, معنی ایک ہے, بلندی ہے, اوپر کی طرف جانا ہے, یہ سارے معنی جو ہیں استواء کے ہیں. استواء سے معنی لینا الاستیلاء, قابض ہونا, یہ معنی عربی زبان میں بنیادی طور پر ہے ہی نہیں, اسے معنی بنایا گیا ہے. ٹھیک, یہ معنی عربی کے ایک شعر میں آیا ہے. اب شعر کی بات آ گئی, شعر عربی میں شعر کہتے ہیں, ہم اردو میں شعر کہتے ہیں. اب شعر سے بڑا جنگل کا جانور ہے اس لفظ میں, اب سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ شعر سے بڑا شعر و شاعری کے جو جملے ہوتے ہیں یہ مراد ہے. استوى بشر على العراق من غیر سیف او دم مہراق. بشر ایک سپہ سالار تھا, عراق پر اس نے حملہ کیا, عراق پر قابض ہو گیا, اور شاعر نے کہا استوى بشر على العراق, بشر پر جو ہے عراق پر بشر جو ہے وہ مستوی ہو گیا, یعنی قابض ہو گیا. جنگ کے بعد, حملے کے بعد انسان جب جنگ جیت جاتا تو قابض ہو جاتا ہے نا, تو کہتے ہیں یہ جو ہے دلیل ہے کہ استوا کا معنی قابض ہونا ہے. تو سلف نے سوال کیا, جو سلف علماء ہیں, جس دن یہ بات آئی ہے استوا کے رد میں تو اسی زمانے میں ہی یہ سوال کیا گیا ہے, یہ سلف کے زمانے کی بات ہے. یہ شعر ہے کس کا؟ کہتے ہیں ان لوگ جواب میں اختل کا شعر ہے. اچھا, یہ اختل کون ہے؟ نصرانی ہے, کرسچن ہے, ذرا غور سے سنیں, کرسچن ہے. اس کرسچن اختل نصرانی کا جو شعر و شاعری کا جو دیوان ہے اس کو دیکھا گیا. بعض علماء کے تو اس میں یہ موجود نہیں تھا. اچھا, اگر موجود بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو چھوڑ کر, سلف کے اقوال کو چھوڑ کر, ایک کرسچن شخص کی شعر و شاعری کو لینا یہ عقل مندی ہے؟ اسے دین کہتے ہیں, اسے ایمان کہتے ہیں. اب عربی زبان میں استوا کے جو صحیح معنی ہے اس کو چھوڑ کر دور کا معنی جو ہے ہی نہیں عربی زبان میں, الاستیلاء قابض ہونا, اس کو لینا, میرے بھائی یہ کتابوں میں موجود ہے. جب یہ جواب دیتے ہیں, ایک تو نصرانی ہے, نصرانی خود تجسیم سے کام لینے والے, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, عیسیٰ خود اللہ ہے, عیسیٰ جسم ہے کہ نہیں, خود کفری عقائد رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کی بات کو لے کر قرآن مجید کی تفسیر کرنا, یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ کوئی دین و ایمان ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے تو اس سے سمت لازم آتی ہے, سمت مخلوق کے لیے ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے, تو ہم تشبیہ سے بچنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دور کے معنی کو لیں, قرینہ یہ ہے. ایک دور کا معنی ہے نہیں, اگر معنی ثابت بھی کیا جائے تو قرینہ بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ہے عرش کے اوپر وہاں پہ سمت ہے ہی نہیں, پتہ ہے سمت جگہ زمان و مکان, عرش سے اوپر کچھ ہے؟ یہ سارے چیزیں عرش سے لے کر عرش کے نیچے ہیں, ساری یہ مخلوقات, یہاں پہ جگہ بھی ہے سمت بھی ہے, عرش سے اوپر تو ہے نہیں نہیں سمت, تو مخلوقات سے کیسے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ تھا کچھ بھی, عرش بھی کچھ بھی نہیں تھا, پھر جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا ہے, وہ اللہ عرش سے اوپر ہے, تو اوپر کوئی سمت باقی ہے, کوئی جگہ, کچھ چیز ہے؟ یہ مخلوقات کے لیے ہیں. دوسری بات یہ ہے, اگر عقل کی بات آپ کرتے ہیں تو زمین جو ہے سفیریکل ہے. اس زمین میں آسمان ہمیشہ اوپر ہے, کبھی نیچے بھی ہوتا ہے؟ زمین اور آسمان کی بات کرتے ہیں ہم, زمین اور آسمان. آسمان کبھی نیچے ہو سکتا ہے؟ آسمان ہمیشہ اوپر ہے, زمین ہمیشہ نیچے ہے. اس گلوب میں, سفیریکل زمین میں, جب آپ دیکھتے ہیں اس طریقے سے, یہاں پر انسان کھڑا ہے, اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ اوپر ہے. جو یہاں پر انسان, اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ اوپر ہے. جو یہاں پر انسان کھڑا, اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے, نیچے ہے؟ ہاتھ کہاں ہے میرا؟ لیکن ہے اوپر. تو یہاں پر سمت ہے. باقی بھائی روزے مرہ زندگی بھی ہم یہ سمت متعین نہیں کر سکتے. اس زمین و آسمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہاں پر کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آسمان نیچے ہے. آسمان زمین پر ہے. لوگ کہیں گے پاگل ہے, آسمان کہاں زمین پہ آ سکتا ہے؟ بھائی آسمان تو آسمان ہی ہے نا. آسمان کہاں پہ ہے؟ بلندیوں پہ. ہم کہتے اوپر, یعنی بلندیوں پر ہے. سات آسمان ہیں طباقہ, ایک کے اوپر دوسرا. پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اللہ عرش کے اوپر ہے. جب آسمان زمین پہ نہیں ہو سکتے تو رب زمین پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ تو عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو میرے بھائی. اب دلائل کی روشنی اگر یہ نہیں مانتے, نہیں سمجھتے, تو عقل بھی, عقل کی یہ تقاضا کہ ناممکن ہے. جب آسمان چھوٹی سی مخلوق ہے, مریض میں بات کو اسماء الدنیا, اسماء الدنیا ساتھ میں جو پہلا آسمان ہے, اس کا ایک حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. 500 سال کی تھکنس ہے اس کی, 500 سال کی ہمیں جو نظر آتا ہے. کتنا ہے؟ 50 بھی نہیں ہوگا, پتہ نہیں کتنا ہے, بہت کم ہے. یہ گلیکسی اسٹار جو ہمیں نظر آتے ہیں. اسماء الدنیا زمین پہ نہیں ہو سکتی کبھی, نیچے نہیں ہو سکتی زمین کے کبھی, کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. تو پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھا, پانچواں, ساتواں, پھر عرش, پھر رب عرش کے اوپر ہے. ان ظالموں نے کیا کیا؟ اس عظیم رب کو عرش سے اٹھا کر نیچے زمین پہ کھڑا کر دیا, اور کہتے ہیں ہمیں ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. الاستواء معلوم, معنی معلوم ہے. الکیف مجہول, کیفیت مجہول ہے, نہیں جانتے ہم. الایمان بھی واجب, عرش پر استواء پر ایمان لانا واجب ہے, جیسے کہ اللہ کا شایان نشان ہے. اور سوال کرنا کیسے مستوی ہوا, بدعت ہے, کیونکہ اسے پھر باطل معنی کی طرف آپ کو جانا ہی پڑے گا. کیسے یار, ہمیں کیا پتہ کیسے؟ معنی تو ہم بتا دیے, معنی یہ ہے استواء کا. اب کیسے کا سوال تم کرتے ہو, کیسے کا سوال نہ صحابہ نے کیا ہے. صحابہ نے اس آیت کو سنا کہ نہیں سنا؟ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے سنا کہ نہیں سنا؟ کسی صحابی نے یہ سوال کیا, یا رسول اللہ استوا تو کیف استوا؟ یہ فوراً ایمان, اللہ عرش پر مستوی ہے. چھوٹی کم سن بچی سے مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں, این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس جاریہ سے, لونڈی سے, چھوٹی بچی, 10 سال سے کم عمر ہے جاریہ, کیا کہا؟ فسما, آسمان سے اوپر. اس نے کوئی اعتراض کیا, یا رسول اللہ آسمان پر تو ہے, کیسے آسمان پر ہے؟ نہیں, سلف میں سے کسی نے سوال نہیں کیا. آپ کہتے ہیں حنفی ہیں فروع میں, امام کیا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ سوال کیا, ان کے شاگرد نے سوال کیا. مجھے ایک جملہ دکھا دے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہو کہ استوا کا معنی استلا ہے, استوا کا معنی کچھ اور ہے جو سلف نے لیا, اس کے علاوہ کوئی اور ہے. یہ ممالک کو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا ہے. یہی قول امام ابو حنیفہ کا بھی ہے, امام شافعی کا بھی ہے, امام احمد بن حنبل کے اور تمام فقہ محدثین کا ہے. اس کے خلاف کوئی ایک جملہ دکھا دے مجھے, ثابت ہو ان سے. نہیں ہے. تو کہاں سے باتیں آئی ہیں؟ یہ نہ تو صحابہ کا یہ عقیدہ ہے, نہ تابعین کا ہے, نہ تبع التابعین کا ہے, نہ چار اماموں کا ہے, نہ بڑے 6 محدثین ان کا ہے, یا کسی نہ کسی اور محدث کا ہے. بہترین 3 زمانوں میں کسی کا بھی نہیں ہے. کوئی سوال تو بنتا ہے نا. تو پھر تم لوگوں نے یہ بدعقیدگی کہاں سے لی ہے؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عبدالنصر حفظہ اللہ, اہل سنت والجماعت جو ہے معنی کی تفویض نہیں کرتے, کیونکہ معنی معلوم ہے, لیکن کیفیت کی تفویض کرتے ہیں. بعض لوگوں نے یہاں پر تہمت لگائی کہ سلف مفوضہ ہے, سلف نے کہا ہم اللہ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. یہ بات کس اعتبار سے صحیح ہے؟ کیفیت کے اعتبار سے صحیح ہے. سلف نے کہا کیفیت نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ اللہ اعلم. یہ تفویض ہے کہ نہیں؟ پھر سے سنیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جواب کیا ہے؟ ہم یہ کہ اللہ اعلم، اسے کیا کہتے ہیں؟ تفویض. تفویض اللہ کے سپرد کرنا، ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. ہاتھ کا کیا معنی ہے؟ ہاتھ جسے پکڑا جاتا ہے، جو صحیح ہاتھ ہوتا ہے، یہ معلوم ہے. تو سلف نے معنی کی تفویض نہیں کی ہے، یعنی بدعت نے کی ہے، کیفیت کی تفویض کی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. ہاتھ کی دلیل موجود ہے، معنی بھی ہم جانتے ہیں، کیفیت کی دلیل نہیں ہے، معنی بھی نہیں جانتے، اس کی کیفیت کا طریقہ نہیں جانتے ہم، اسے ہم کہتے ہیں اللہ اعلم. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جس نے دعویٰ کیا ہے کہ سلف اور صحاب، سلف کا صحابہ اور تابعین میں سے کسی تفویض سے کام دیا اللہ تعالیٰ کے صفات کے معنی میں، تو اس تو وہ تین محاذیر میں پڑ گیا ہے. نمبر ایک، کہ مذہب سلف کو جانتا نہیں، جاہل ہے مذہب سلف کیا ہے. دوسرا، اوپر جہالت کی تہمت لگانا سلف پر کہ وہ جانتے نہیں ہیں. وہ تیسرا، اوپر جھوٹ باندھنا. یہ تین محاذیر ہیں. پہلی بات کہ مذہب السلف کو نہ جاننا، جہالت سے کام لینا، کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ سلف کا مذہب کیا ہے اسماء صفات کے باب میں. امام مالک جو بیان کیے یہ مذہب السلف ہے، اسے نوٹ کر. اگر آپ یہ کہتے ہیں میں زیادہ لمبے لیکچر نہیں سن سکتا، مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ چار، صرف چار جملے ہیں: الاستواء معلوم، الکیف مجهول، الایمان به واجب، سؤال عن البدعہ. یہ تمام سلف کا مذہب ہے اسماء صفات کے باب میں. اس کے اس سے آسان کوئی ہوگا؟ اور قرآن مجید کی آیات سمجھ میں نہیں آئی ہے، یاد کرنا مشکل ہے، احادیث یاد کرنا مشکل ہے، یہ چار جملے سمجھ نہیں آتے. یہ خلاصہ ہے مذہب السلف کا اسماء صفات کے باب میں. تو یہ شخص جس نے کہا ہے کہ صحابہ کا طریقہ جو ہے تفویض کا ہے، سلف کا طریقہ تفویض کا ہے، تو تین محدے. سب سے پہلے، وہ جانتا نہیں ہے، وہ جاہل، مذہب سلف ہے کیا. دوسرا ہے کہ سلف پر جہالت کی تہمت لگانا کہ وہ جاہل ہے، وہ جانتے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ وہ جانتے نہیں ہیں، معنی نہیں جانتے، کہتے اللہ بہتر جانتا ہے. جو مفوضہ ہے وہ کہتے کہ سلف کا یہ طریقہ ہے، تفویض سلف کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ رحمٰن رحیم کہتے ہیں اللہ اعلم. کیا سلف کا یہ طریقہ ہے؟ جو یہ کہتے کہ سلف کا یہ طریقہ ہے، معنی کے بارے میں تفویض سے کام لیتے ہیں، کیفیت کی بات نہیں کر رہے، وہ معنی کے تعلق سے تفویض سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. تو تین محاذیر ہیں. نمبر ایک، مذہب سلف کو جانتے ہی نہیں ہے. امام مالک کا قول میں واضح ہے، الاستواء معلوم. پہلا جملہ رد کر دیا ہے تفویض کا، استواء معلوم ہے. یہ کہا استواء اللہ اعلم. تفویض کے معنی میں استواء کا کیا مطلب ہے؟ استواء اللہ اعلم، یہ مفوضہ ہے. امام مالک نے فرمایا ہے الاستواء معلوم، استواء کے معنی ہم جانتے ہیں. یہ تفویض ہے یا رد ہے تفویض کا؟ رد ہے تفویض کا. اب یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں سلف نے تفویض سے کام لیا ہے، نمبر ایک، امام مالک کے قول کو لے لے ترازو کے طور پر، کیا وہ جانتا ہے کہ امام مالک کا یہ قول ہے یا جاہل ہے؟ جاہل ہے، نہیں جانتا نا. اس لیے اس نے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ وہ خود جاہل ہے مذہب سلف کیا ہے. دوسری بات کہ سلف پر تہمت لگانا کہ وہ جاہل ہے، میں نہیں جانتے. جو میں نہیں جانتا وہ عالم ہے، جاہل ہے. جو کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے، عالم ہے نہیں. تو سلف پر تہمت لگانا کہ وہ جاہل ہے، میں نہیں جانتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. السواء معلوم، واضح کر دیا کہ میں جانتا ہوں. اور یہ کہنا، جیسے صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہ صفات کے باب میں اللہ اعلم بھی مراد، اس کا مراد ہم نہیں جانتے. اور تیسرا، اس پر جھوٹ باندھنا کہ سلف کا مذہب ہے، جھوٹ ہے کہ نہیں. امام مالک کہتے ہیں الاستواء معلوم، کہتے ہیں نہیں سلف کا مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ اعلم. جھوٹ باندھا کہ نہیں باندھا؟ صرف ایک امام پر نہیں، امام مالک پر نہیں، تمام ائمہ پر، جتنی سلف صحابہ سے لے کے تمام ائمہ پر دور حاضر تک، سب کو جھٹلا دیے. اور خصوصی طور پر صحابہ اور سلف کو جھٹلا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ جو ہے تین محاذیر ہیں جس سے بچنا چاہیے, نہ تہمت لگیں سلف پر جہالت کی, نہ خود اپنی جہالت کا ثبوت دیں, اور نہ ہی جھوٹ باندھیں. آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے کبیرہ گناہ ہے, تہمت لگانا اور گناہ ہے, سبحان اللہ. خاص طور پر سلف کے تعلق سے ایسی بات کرنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلا قاعدہ جو ہے, ٹائم کیا ہوا ہے سر؟
45 منٹس
ابھی ہے ہمارے پاس, دوسرا قاعدہ پڑھ سکتے ہیں. الفائدۃ السادسہ, شیخ ابن حفظہ اللہ فرماتے ہیں چھٹا قاعدہ, کل من المشبہۃ والمعطلۃ جمع بین التمثیل والتعطیل. تمام مشبہ اور معطلہ جو ہیں انہوں نے جمع کیا ہے تمثیل اور تعطیل کو. جس نے بھی تشبیہ اور تعطیل سے کام لیا ہے اس نے تمثیل یعنی تشبیہ اور تعطیل کو جوڑ دیا ہے, جبکہ دونوں الگ ہیں. مشبہ ایک طرف, معطلہ ایک طرف. حقیقت میں جو بھی تشبیہ سے کام لیتا ہے وہ تعطیل سے کام لیتا ہے, جو بھی تعطیل سے کام لیتا ہے وہ تشبیہ سے کام لیتا ہے لازمی طور پہ. تو دونوں نے جمع کیا ہے دونوں بیماریوں کو, تعطیل کو بھی اور تشبیہ کو بھی. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. شیخ صاحب فرماتے ہیں معطلہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا ہے اور ثابت نہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ان کا شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے میں تشبیہ لازم آتی ہے, کیونکہ ان کے تصور میں صفات نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو مخلوقات میں جو مشاہدہ ہے ان سے ان کو جوڑا جائے. تو یہ تصور جو ہے کہ خالق مخلوق میں تشبیہ لازم ہے, جب خالق کی صفات کا اقرار کرتے ہیں ثابت کرتے ہیں اور مخلوقات کی صفات بھی موجود ہیں تو اس میں تشبیہ لازم آتا ہے, تو یہ تصور جو ہے ان کا غلط تصور جو ہے, یہ تعطیل کی طرف انکار کی طرف ان کو لے کے گیا ہے. آخر میں انکار ہی کرنا پڑا صفات کا. تو جس کی طرف وہ بچنا چاہتے تھے اس سے بری طرف وہ چلے گئے ہیں. فکان ما وقع فیہ اسوأ مما فروا منہ, جبکہ نتیجہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے معدومات کی تشبیہ سے, کیونکہ کوئی ذات موجود نہیں ہے بغیر صفات کے. کیونکہ نتیجہ یہ نکلا وہ کس چیز سے دور بھاگے؟ تشبیہ سے. یہ تشبیہ لازم آتی ہے تو کس چیز سے دور بھاگے؟ تشبیہ سے بچنا چاہتے تھے. اینڈ کیا نکلا؟ انکار. حقیقت میں جس سے وہ بچنا چاہتے تشبیہ اس سے بچ سکے اس سے بری تشبیہ کی طرف چلے گئے. پتہ ہے معدوم کی سے تشبیہ کر دی نا, جو عدم ہے موجود ہی نہیں ہے اس سے تشبیہ, جو موجود ہے مخلوق اس سے تشبیہ, دونوں غلط ہیں. اللہ تعالیٰ کی تشبیہ موجودات اور معدومات جو موجود نہیں ہیں دونوں جائز نہیں ہیں, دونوں کفر ہے کہ نہیں؟ تشبیہ خالق مخلوق کی. اچھا انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ کے صفات کا اقرار کرتے ہیں مانتے ہیں تو تشبیہ لازم آتی ہے, تشبیہ سے بچنے کے لیے انکار کر دیا ہم لوگوں نے, تعطیل سے کام لیا. اچھا جب اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کے تعطیل سے کام لیا ہے, کوئی ذات بغیر صفات کے ممکن ہے اس کا وجود؟ ناممکن ہے اس کا وجود, ٹھیک ہے نا. جب کوئی ذات بغیر صفات کے موجود ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معدوم. تو تم نے موجود سے تشبیہ کا انکار کیا ہے مخلوق جو ہے, لیکن رب کو معدوم سے تشبیہ تو دے دی ہے نا, جس کے کوئی صفات نہیں ہے, وہ ذات جس کے کوئی صفات نہیں ہے یعنی اس کو کوئی وجود ہی نہیں ہے, تو معدوم سے تشبیہ دی ہے کہ نہیں دی؟ تو جس سے چیز سے وہ بھاگنا چاہتے تھے اس سے بڑے مصیبت کی طرف گئے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد الحسن حفظہ اللہ, یہ واضح ہوتا ہے صفت الکلام, بڑی پیاری مثال ہے, ذرا سنیں غور سے سنیں. فرماتے ہیں بات واضح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت الکلام, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. ان لوگوں نے تصور نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے صفت کلام جو ثابت کرنے کے لیے کہ حرف و صوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. حرف ہم جانتے ہیں, حرف الفابیٹ جو ہے, جو حرف ہیں لفظ جو ہیں, اور صوت یعنی آواز. لفظ اور آواز وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں بغیر آواز کے, بغیر لفظ کے. اچھا اس کی بھی ایک مجھے یاد آ گیا، وہ کہاں سے کرتے ہیں، یہ کہاں سے ہے جو ماتریدی ہیں یا اشاعرہ ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام تو کرتا ہے لیکن کلام نفسی ہے، نفس کے اندر اللہ نے کلام کیا ہے اور پھر الہام کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، خود اللہ کا اپنا کلام نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پھر کلام کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچا دیا، تو قرآن وحی ایسے ہمیں ملی ہے، اللہ نے خود کلام نہیں کیا، اللہ خود کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ عربی زبان میں کلام کو کلام نفس بھی کہا جاتا ہے، اچھا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ عربی زبان میں کلام کو کلام نفسی کہا جاتا ہے، پھر بھی بتائیں کیا کلام، کلام جو ہے جب انسان کہتا ہے میں نے کلام کیا ہے، میں نے بات کی ہے، میں نے کہا ہے، کسی وقت کے ذہن میں بات آتی ہے کہ میں نے نفس میں کہا ہے، اچھا میں نے خاموشی اختیار کی ہے، میں نے کچھ کہا ہے، کوئی جانتا ہے کیا کہا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کچھ کہا ہے، نفس میں تو بات کی ہے میں نے نا، اس نفس کی بات کو کسی زبان میں کلام کہا جاتا ہے، کسی زبان میں نہیں کہا جاتا نا، اچھا عربی بھی نہیں کہا جاتا، تینوں نے کیوں کہا عربی میں کہا جاتا ہے، پھر شعر کی بات آ گئی، کہتے ایک شعر ہے اس میں کس کا ہے، یہ بھی اختل کا ہے، ان کو اختل نے گھیر کے رکھا ہوا، یہاں گردن سے پکڑا ہوا ہے، اختل کا کیا شعر ہے اس میں، کہتے انما الکلام لفی الفؤاد وجعل اللسان علیہ دلیل، کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ اصل بات کلام کی نفس میں ہوتی ہے، تو جو زبان ہے اس پر صرف دلالت ہے، صرف اسے ظاہر کرنے کے لیے، اصل بات تو نفس میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، اصل بات تو دل میں ہوتی ہے، ان کلام لفی الفؤاد دل میں ہوتی ہے، تو زبان کو اس کو صرف بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا، ورنہ زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھا اختل پھر وہی نصرانی کرسچن، اس شعر کو دیکھا گیا ملا ہی نہیں ہے اس کے دیوان میں، کہیں پر بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے آئی یہ بات، کہتے نہیں بس ہم لیے ہم عربی زبان میں ہم نہیں مان سکتے، قرینہ ڈھونڈا ہے تعویل کے لیے، پھر تحریف کر پھر تعطیل کا، اصل بات یہ ہے، اچھا تو جب حرف اور صوت، کوئی کلام بغیر حرف صوت کے ممکن ہے، میں نے کلام ابھی کلام کر رہا ہوں، آواز ہے کہ نہیں، حرف الفاظ ہیں کہ نہیں، کوئی کلام کسی زبان میں بغیر حرف بغیر لفظ کے بغیر آواز کے ممکن ہے، تو لازم ہے جب بھی کوئی کلام ہوتا ہے تو اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور اس میں الفاظ بھی ہوتے ہیں جو سمجھے جا سکتے ہیں، واضح ہو گیا، اچھا آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ ممکن ہے قرآن اور سنت میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ کلام ہوا ہے، حرف بھی ہے صوت بھی ہے، لیکن مخلوقات سے تشبیہ ناممکن ہے، آئیے دیکھتے ہیں، یہی بات ہے نا، دلیل کی بات ہے نا، آئیے دیکھتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں ان کے نزدیک انہوں نے تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر حرف اور صوت سے کلام کرتے تو مخلوقات سے تشبیہ لازم آتی ہے، اس نے انکار کیا ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ جب کلام کرے تو زبان ہونی چاہیے، اور پھر گلے کا ہونا، حنجرہ گلے کا ہونا چاہیے، شفتیں دو ہونٹوں کا ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ دو ہونٹ ہیں، یہ کہنا دلیل نہیں ہے، کیا لازمی ہے کلام کے لیے گلے کا ہونا دو ہونٹوں کا ہونا لازمی ہے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے، کیا خیال ہے، لازمی ہے
نہیں لازمی،
اچھا آئیے دیکھتے ہیں، جیسا فرمایا کیونکہ وہ نہیں سمجھ سکتے مخلوقات میں اس کے سوا، اور یہ جو غلط تصور ہے یہ مردود ہے کئی وجوہات سے، پہلی وجہ یہ تصور کہ کلام کرنے کے لیے لازمی ہے گلے کا ہونا، زبان کا ہونا، ہونٹوں کا ہونا، مخلوقات میں اس کے سوا کوئی تصور کیا نہیں جا سکتا، اس لیے خالق کے اس کلام کو رد کر دیا ہے، اس کی یہ بات مردود تصور، غلط تصور ہے کئی وجوہات سے، پہلی وجہ یہ ہے کوئی تلازم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو ثابت کرو اور تشبیہ سے کام لینا، یہ لازم ملزوم نہیں ہے، اس بات کے ساتھ تشبیہ کو جوڑنا، اس بات تشبیہ کے ساتھ ہونا تو یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ تنزیہ پاکیزی بھی بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ نے سمع اور بصر کو ثابت کیا ہے اور تشبیہ کی نفی کر دی ہے، یعنی ثابت کرنے کے ساتھ آپ نفی بھی کر سکتے ہیں تشبیہ کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اور یہ حق اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسری وجہ کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بات سے تشبیہ لازم آتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا ہے صفات کا، اور اس سے نتیجہ نکلا ہے کہ تشبیہ معدومات سے، جو معدوم ہے ان سے جا کر کی ہے، جو اس سے زیادہ برا ہے۔ اور بعض اہل علم کے کلام میں یہ گزر چکا ہے پچھلے فائدے میں، کہ جیسا کہ امام ذہبی نے امام حمد بن زید کی طرف منسوب کیا ہے، جو کھجور کے درخت کی بات آئی ہے، کہ جیسا کہ ہمارے گھر میں کھجور کا درخت ہے لیکن اس کے نہ کوئی پتے ہیں، نہ کوئی اس کی جو باڈی ہے، نہ کوئی شاخیں ہیں، نہ کوئی جڑیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسے یہ کہا گیا کہ تمہارے گھر میں کوئی کھجور کا درخت ہے ہی نہیں۔ تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ چیز موجود بھی ہو بغیر صفات کے نہیں تصور کیا جا سکتا، کیونکہ تصور ہی غلط ہے کہ کسی کی چیز کے وجود کے لیے آپ تشبیہ سے لازمی آپ کام لیں، ورنہ پھر اس کا وجود نہیں ہوتا۔ تیسری بات، یہ بعض مخلوقات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کلام ہے جو عام مشاہ مخلوقات ہیں ان سے ہٹ کر، کلام ثابت ہوا ہے عام مخلوقات جو موجودات ہیں کلام سے ہٹ کر، یہ ثابت کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلا گوشت کھلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے کا گوشت، بکری کا جو کندھا ہے، پسند ہے، کندھے کا گوشت جو ہے، یہودی عورت نے جب دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھائی ہے، اور جب گوشت کھانے لگے تو گوشت سے آواز آئی کہ نہیں، گوشت بول پڑا کہ نہیں، وہ جو کندھا تھا کندھا بول پڑا کہ یا رسول اللہ مجھ میں زہریں نہ کھائیے، کندھے نے جب بولا تھا، اس کندھے کی زبان تھی، دو ہونٹ تھے، گلا تھا، تو واضح دلیل ہے جب کندھا بغیر زبان کے، بغیر ہونٹوں کے اور بغیر گلے کے، آواز تھی کہ نہیں، حرف و صوت تھا کہ نہیں، آواز بھی تھی، لفظ بھی تھے کہ نہیں تھے، تو عام مخلوقات سے تشبیہ لازم آتی ہے کہ جب بھی کوئی کلام، کسی کلام ثابت کرنے کے لیے، تو یہ لازمی مخلوقات سے تشبیہ، جو عام مخلوق جو جس کی زبان بھی ہے اور گلے بھی ہے اور ہونٹ بھی ہے، لازم ہے نہیں لازم نا، تو اس ایک دلیل یہ ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سید جابر بن سمرہ روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا پتھر جانتا ہوں مکہ میں جو مجھ پہ سلام کیا کرتا تھا نبوت سے پہلے، میں ابھی بھی جانتا ہوں پتھر کون ہے، اب سلام، السلام علیکم، پتھر کہتے ہیں السلام علیکم، پتھر کی زبان ہے، پتھر کا گلا ہے، پتھر کے ہونٹ ہیں، جواب نہیں ہے۔ کوئی کہے پتھر کے گلا ہوگا تو میں مانوں گا، میں پتھر کا ہونٹ ہوگا تو پھر مانوں گا پتھر نے کلام کیا ہے، یہ حدیث کا منکر ہے کہ نہیں؟ منکر ہے نا حدیث کا، حدیث میں آئے اسے مسلم کی حدیث ہے۔ تو جب آپ نے یہ مان لیا ہے، یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ پتھر نے کلام کیا ہے، کہتے ہیں یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مانتے ہیں یہ جو جہمی اور معتزلہ ہے، معتزلہ اور ماتوریہ، یہ مانتے ہیں کہ پتھر نے کلام کیا ہے اور صحیح کلام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا اپنے کان مبارک سے، جب پتھر کلام کر سکتا ہے بغیر ہونٹ کے، بغیر زبان کے اور بغیر گلے کے، حرف اور صوت کو مانتے ہیں، تو رب کریم کلام کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہونٹ کا ہونا، مخلوق سے تشبیہ لازمی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تشبیہ لازم ہے تو نہیں مانتے پتھر نے کلام کیا ہے؟ اور دل قرآن سے دلیل لے لیں، آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الحسن حفظہ اللہ، یہ تو بعض مخلوقات کا کلام ہے دنیا میں جو ثابت ہوا ہے حدیث میں، آخرت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ عز و جل کا ارشاد ہے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اليوم آج قیامت دن، نختم على افواههم، ان کے منہ بند کر دیں گے، یہ انسان جو دنیا میں بولا کرتا تھا، زبان کا استعمال کرتا تھا، آج یعنی روز محشر میں قیامت کے دن زبان بند کر دی گئی ہے۔ اب گواہی کے لیے کیا بولیں گے؟ اس کے دونوں ہاتھ، ایدیم، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے دنیا میں، جو کماتے تھے جو عمل کرتے تھے دنیا میں کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، نفاق ہے، جو بھی بدکاریاں کرتے تھے، اس وقت یہ جسم، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے بغیر آواز کے، بغیر الفاظ کے. گواہی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ آواز ہی ہوتے ہیں، الفاظ ہی ہوتے ہیں نا، ورنہ گواہ پھر خاموشی میں کوئی گواہی دیتا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، یہ گواہی میں نے خاموشی میں، خاموش کو گواہ کہا جاتا ہے. اچھا جب گواہی دیں گے، جس کے یہ اعضاء ہیں ہاتھ اور پاؤں، وہ سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ ورنہ پھر گواہی اس کے خلاف کیسے ہوگی، وہ رسوا کیسے ہوگا؟ پھر اللہ اسے رسوا کرے گا نا روزہ بیشن میں، جب اس کے جسم کا حصہ گواہی دیں گے، اگر وہ سنیں گے تو رسوا کیسے ہوگا؟ پھر گواہی کیسے ہوئی؟ یقیناً آواز بھی ہوگی، الفاظ بھی ہوں گے، وہ شخص رسوا بھی ہوگا نعوذ باللہ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. جب وہاں پہ پہنچیں گے تو یعنی روز محشر میں، ان پر گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان کو سننا اور دیکھنا بھی، جو سنا ہے وہ گواہی، جو دیکھا ہے وہ بھی گواہی، وجلودهم ان کی جو جلد ہے، جلد سکن، یہ بھی گواہی دیں گے، بما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے. وقالوا لجلودهم، اور لوگوں نے کہا اپنی جلدوں سے، جلد سے کہا، یعنی سنا ہے تو کہا ہے نا، اب اپنی جلد سے گفتگو کر رہے ہیں. قالو، یہ شخص جس کے خلاف اس کا اپنی جلد نے گواہی دی ہے، اس نے کچھ سنا ہے تو اس سے گفتگو کر رہا ہے نا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، کیوں ہم پر گواہی دے رہے ہو تم ہمارے خلاف؟ قالوا انطق الله الذي انطق كل شيء، اللہ نے ہمیں بلوایا. نطق کسے کہتے ہیں؟ بولنے کو. اللہ نے ہمیں بلوایا ہے، جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے. اب بولنا، نطق، اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ آواز ہے اور اس میں ایک الفاظ ہے؟ کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ اب یہ بندہ آواز اور الفاظ سے بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے اپنی جلد سے، اور جلد گفتگو کر رہی ہے بغیر آواز کے، بغیر الفاظ کے، ممکن ہے؟ جب جلد نے جواب دیا ہے اور واضح ہے کہ اللہ نے ہمیں بلوایا ہے، بلوانے سے، بولنے سے الفاظ، آواز ہے کہ نہیں؟ جو انسان بولتا ہے بغیر آواز اور بغیر الفاظ کے بول سکتا ہے، اسے بولنا کہتے ہیں کسی زبان میں؟ سبحان اللہ. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون، اور اسے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے تاکہ تمہارا حساب لے. اور تم آ جا کے یہاں پہ کھڑے ہو، حساب کے لیے کھڑے ہو، تمہارے جسم کے حصے تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. یہ انسان جب گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے میں نے اپنے جسم کو راحت دے دی، سکون دے دیا ہے. سود خور سود کھاتا ہے، کہتا ہے میں مالدار ہو جاؤں گا، میں بڑے عیش کی زندگی گزاروں گا، آرام کی زندگی گزاروں گا. زنا کار زنا کرتا ہے، میں کہتا ہے عیش و آرام کے لیے زنا کرتا ہے، مزے کے لیے زنا کرتا ہے نعوذ باللہ. ظلم کر رہا ہے، ظلم کھاتا ہے، کسی کا حق چھینتا ہے، کہ زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، سمجھتا ہے میں عیش و آرام سے رہوں گا. جسم کے عیش و آرام کے لیے رب کو ناراض کر دیے اور کبیرہ گناہ کر لیے ہیں، انجام کیا نکلا؟ جسم کے یہ حصے جسے تم دنیا میں رب کو ناراض کر کے راضی کرتے رہے اور راحت دیتے رہے، ناجائز طریقے سے محرمات کا ارتکاب کرتے ہوئے، آج روز محشر میں قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اس سے بڑھ کر حسرت اور ندامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر رسوائی، ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الحسن حفظہ اللہ، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کندھے نے، پتھر نے، ہاتھوں نے، پاؤں نے نہیں کلام کیا سوائے زبان کے اور ہونٹوں کے؟ نہیں کلام کر سکتے بغیر زبان، بغیر ہونٹوں کے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. یقیناً یہ جو مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات ہیں، انہوں نے کلام کیا ہے بغیر زبان کے اور بغیر ہونٹوں کے، یعنی اور بغیر گلے کے. جب یہ مخلوقات انہیں پایا گیا ہے کہ کلام کرتی ہے، اس سے ہٹ کر جو مشاہد مخلوقات ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں، جسے انسان ہے، ہم بات کرتے ہیں، جن بات کرتے ہیں، جانور کی آواز ہوتی ہے، بات تو نہیں کرتے، آواز تو ہوتی ہے، اس کے گلا کا ہونا، آواز کا ہونا، زبان کو چیز لازمی ہوتی ہے. یہ جو مخلوقات جو مشاہد ہیں، جو بات کرنے کے قابل ہیں، جو کلام کرتی ہیں مخلوقات، جب یہ دیکھا گیا کہ ان سے ہٹ کر بھی ایسی چیزیں ہیں جو کلام کرتی ہیں بغیر ہونٹوں کے بغیر، زبان کے بغیر گلے کے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ثابت کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے بغیر مخلوقات کے تشبیہ دیے ہوئے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ بتواز ہو جاتا ہے کہ معطلہ جو ہے انہیں جمع کیا ہے دونوں کو تعطیل اور تشبیہ سے، جو مشبہ ہیں دوسری طرف انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت تو کیا ہے لیکن جب مخلوقات سے تشبیہ دی ہے اور اس کی طرف خود اضافہ کر کے یہ کہا ہے کہ جو تشبیہ ہے مانا ہے، تو اصل بات یہ ہے تشبیہ نعوذ باللہ تعطیل ہے اور انکار کرنا ہے، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں، ہاتھ اللہ کے ہاتھ کو مانا ہے نہیں مانا ہے، یعنی اسے حقیقتاً انکار ہی کیا ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق میں تشبیہ دینا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق جیسے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے صفات مخلوق جیسی نہیں ہے، جس نے اقرار کیا ہے اور تشبیہ سے کام لیا ہے تو اینڈ ریزلٹ کیا نکلا ہے، تعطیل اور انکار۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں انہوں نے صفات اللہ کے صفات کو ثابت نہیں کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے اپنی مرضی سے خالق مخلوق کو تشبیہ دے کر برابر کر دیا ہے، اس لیے ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اور حقیقتاً لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کو نہیں مانا ہے، اور اینڈ رزلٹ نکلا ہے، نتیجہ نکلا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا ہے، اس لیے اس اعتبار سے وہ معطلہ ثابت ہوئے، یعنی انکار کرنے والے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ فائدے دو ہیں، چھوٹے فائدے تھے، زیادہ لمبے نہیں تھے، سمجھانا کیونکہ ضروری ہے، میں نے تھوڑا لمبا وقت لے کے سمجھا دیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، کوئی مشکل کوئی ابہام ہے کسی کو تو سوال کر لے، کسی کو بھی کوئی اشکال کوئی ابہام کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے، میں ابھی سمجھا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں مزید آسان الفاظوں میں۔ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کلام کے لیے لازمی نہیں ہے زبان کا ہونا، ہونٹ کا ہونا، گلے کا ہونا، لازمی ہے کہ لازمی نہیں ہے؟ عام مخلوقات میں تو لازمی ہے نا، جیسے انسان بولتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں قرآن سنت میں جن کی طرف کلام منسوب کیا گیا، حقیقتاً کلام کریں گے، مجازن نہیں، پتھر مجازن بول رہا تھا، یہ کندھے نے مجازن بولے حقیقتاً بولا ہے، یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ حقیقتاً جو ہے کندھے نے کلام کیا ہے اور پتھر نے بھی کلام کیا ہے دنیا میں، کیونکہ روز محشر میں تو اور بات ہے نا، جبکہ بات روز محشر دنیا آخرت کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کلام کی، کلام بغیر زبان کے، بغیر ہونٹ کے، بغیر گلے کے ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ ثابت کیا کہ ہو سکتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے لیے کلام کو ثابت کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہونٹ کا ہونا، گلے کا ہونا اور زبان کا ہونا، یہ بات غلط ثابت ہوئی نا، تو لازم تو نہیں ہے نا، تو جس بنیاد پر تم نے اللہ تعالیٰ کے صفت و کلام کا انکار کیا ہے وہ کہا کہ تشبیہ لازم آتی ہے، کیا تشبیہ لازم آتی ہے؟ نہیں آتی ہے، کیونکہ ایسی مخلوقات اور ایسی چیزیں پائی گئی ہیں جنہوں نے کلام کیا ہے بغیر ان مخلوقات کے تشبیہ سے، ہم کلام کرتے ہیں زبان ہے، ہونٹ ہے، گلا ہے، پتھر نے کلام کیا ہے بغیر زبان، بغیر ہوٹ، بغیر گلے کے، بکری کے کندھے نے کلام کیا بغیر زبان، بغیر ہوٹ کے، بغیر گلے کے، تشبیہ لازم آئی ہے، مانا ہے کہ نہیں مانا ہے بغیر تشبیہ کے؟ تو رب کے کلام کو کیوں نہیں مانتے بغیر تشبیہ کے؟ بس بات ختم، واضح ہے، الحمدللہ۔
دو الفاظ میں اگر بولنا ہے تو اس کو
تعطیل کیوں کی ہے؟ تشبیہ کی بنیاد پر، کہ تشبیہ لازم آتی ہے ہم نے انکار کر دیا، اس لیے معطلہ مشبہ ہیں کہ نہیں، یعنی کہ ذہن میں سب سے پہلے کیا آیا؟ تشبیہ لازم آتی ہے، تو انکار کر دیا، تو ہر جو انکار کرنے والا ہے وہ مشبہ میں سے ہے کہ نہیں، تشبیہ کرنے والا ہے کہ نہیں، وہ مانے یا نہ مانے، تشبیہ کر کے اس نے انکار کیا ہے، تو تشبیہ پہلے کی ہے پھر انکار کیا ہے۔ اچھا، اور ہر مشبہ معطلہ، جس نے تشبیہ سے کام لیا اس نے انکار کیا ہے کہ نہیں؟ جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں، ہاتھ کو مانا ہے؟ نہیں مانا نا، تو انکار کیا کہ نہیں؟ تو ہر معطلہ مشبہ، ہر اور ہر مشبہ معطلہ ہے، دو لفظ میں، جزاک اللہ خیر۔
اللہ کے اذن سے پتھر بول رہے ہیں لیکن اللہ خود نہیں بولتے،
جی سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے پتھر کلام کر سکتے ہیں، اللہ خود نہیں کلام کر سکتے، دیکھیں سبحان اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کھا رہے تھے، اس حدیث میں 20 سے زیادہ فوائد ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے کہ یہودی کی دعوت قبول کرنا، عورتوں کی دعوت قبول کرنا، وہاں پہ جانا، پھر بیٹھنا، پھر کھانا، اور پھر معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا نہ بولتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تھا تو علم غیب کہاں سے جانتے ہیں؟ علم غیب مطلق سب کچھ جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بھی فائدہ ہے اس حدیث میں کہ بولنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ زبان کا ہونا اور گلے کا ہونا اور ہونٹوں کا ہونا. اور معطلہ کے اس میں رد ہے جو اللہ کلام کی انکار کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک لقمہ منہ تک لیا, تھوڑا سا کھایا, تھوڑا سا کھایا, ٹھیک ہے نا, جو تھوڑا سا کھایا پھر فوراً بول. اللہ کی حکمت تھی, پہلے بول سکتے تھے, وہی آ سکتی تھی, وہی آتی ہے نا, میرے پیارے پیغمبر مت کھائے اس میں زہر ہے, اس کو بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی اور فائدہ ہو نہ ہو, اہل بدعا کا رد اس میں واضح ہے جو اللہ کا صفت کلام کا انکار کیا ہے, جو کہتے ہیں لازمی زبان کا ہونا اور گلے کا ہونا, یہی کافی فائدہ ہے. سبحان اللہ, اللہ اعلم. دوسرا درس 10-15 منٹ کے بعد, وقفہ ہے چھوٹا سا.